جانے مسائل تو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج بھی دو محتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے، مفتی ماجد رضا مدنی صاحب جو کہ ہمارے مرکزی دار الافتاء اہل سنت کنز الایمان مسجد بابری چوک کراچی میں تشریف فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ مفتی عرفان مدنی صاحب جو کہ ہمارے مرکزی دار الافتاء اہل سنت سردار آباد میں تشریف فرما ہوتے ہیں. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام، اس کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی،
محمد شاہ زمان التاری راول پنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ جب ہم عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو جو صفا و مروہ کی جو چکر ہے، صفا سے مروہ ایک چکر ہوتا ہے یا صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تو ایک چکر مکمل ہوتا ہے؟ اس کا جواب اچھا فرمات.
جی حضور،
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جب عمرہ کرتے ہیں عمرہ میں پہلے طواف ہوتا ہے، پھر سعی کرتے ہیں. سعی کے متعلق ان کا سوال ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صفا سے شروع کریں گے مروہ پہنچیں گے، اور مروہ سے واپسی جب صفا پہنچیں گے تو اب ہمارا ایک چکر کمپلیٹ ہوگا. جیسے طواف کرتے ہیں کہ حجر اسود سے شروع ہوگا اور وہیں پر آ کر ختم ہوگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں، جبکہ سعی میں ایسا نہیں ہے. سعی میں جو 7 چکر ہیں وہ یہ ہے کہ صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر آپ کا مکمل ہو جائے گا، پھر مروہ سے واپسی صفا تک آئیں گے پھر ایک چکر مکمل ہو جائے گا. تو یوں اس کے 7 چکر مکمل ہوں گے، یعنی صفا سے شروع کریں گے اور یہ مروہ پر جا کر جو 7 چکر ہیں یہ اختتام پذیر ہوں گے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جی، ایک اور کال چلائیے.
محمد ماجد حسین، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے، اگر کوئی انسان جس کے پاس حرام کا مال بھی ہے حلال کا بھی ہے اور وہ اس سے کاروبار کرتا ہے، کچھ عرصے بعد سال دو سال چار سال بعد اس کو احساس ہوتا ہے، تو اب وہ جو حرام کا مال ہے جتنا پیسہ اس وقت شامل کیا تھا وہی پیسہ نکالنا ہوگا، یا جتنا عرصہ پروفٹ لیتے رہے سب میں سے حصہ نکالنا ہوگا؟ اس کی ذرا وضاحت کر.
اولاً جو شرعی حکم ہے، انہوں نے کہا کہ حرام کا پیسہ کسی کے پاس موجود تھا، اب اس نے اس پیسے سے کاروبار کر لیا، اپنے کاروبار میں لگا لیا.
جی، حرام حلال دونوں،
حرام حلال دونوں کا پیسہ جو تھا مکس تھا وہ اس نے لگا لیا، اب وہ حرام کا پیسہ بھی تھا. اولاً جو شرعی حکم ہے وہ یہ ہے، حرام کا پیسہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک میں تو ملکیت حاصل ہو جاتی ہے، وہ ملکیت ملکیت خبیث کہلاتی ہے، اور ایک میں ملکیت ہی حاصل نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ کسی سے رشوت لی، کسی کا مال چوری کیا، اس میں تو ملکیت ہی حاصل نہیں ہوتی. اور اس طرح عقود فاسدہ کے ذریعے جو رقم حاصل کی جاتی ہے، جیسے سود وغیرہ ہے یا دیگر عقود فاسدہ ہیں، ان سے جو رقم حاصل کی جاتی ہے ان میں ملکیت حاصل ہو جاتی ہے اور ملکیت خبیث ہوتی ہے. دونوں ہی صورتوں میں مالک کو لوٹانے کا حکم ہوتا ہے. جو پہلی صورت ہے یعنی رشوت ہے چوری ہے، اس طرح کے مال کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اولاً ہی جس سے چھینا ہے، جس کا چوری کیا ہے، جس سے رشوت لی ہے، اولاً یہی حکم ہوتا ہے کہ اسی شخص تک یہ رقم پہنچائے،
ٹھیک ہے.
اب اگر اس شخص تک یہ رقم نہ پہنچا سکا تو مثال کے طور پر وہ ملا نہیں، وہ نہیں ملتا تو اس کے ورثہ تک پہنچائے، ان کے ورثہ تک پہنچائے، اگر کوئی بھی نہیں ملتا تو اب اس کو حکم ہوتا ہے کہ یہ شرعی فقیر پر تصدق کر دے، یعنی جو شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے اس کو دے دے، صدقہ کر دے، اور صدقے کا جو ثواب ہوگا ظاہر ہے جس شخص کی اصل کی رقم ہے اسی کے لیے ہوگا، یہ ثواب کی نیت سے صدقہ نہیں کرے گا. جیسے عام طور پر ہم اپنے پیسوں میں سے رقم دے دیتے ہیں صدقہ کرنے کے لیے، تو یہ وہ والی صورت نہیں ہوگی. اب اس پہ شرعی حکم یہ ہے کہ یہ اس رقم کو صدقہ کر دے. یہ تو رشوت اور چوری وغیرہ کی رقم کا حکم ہے. باقی عقود فاسدہ کے ذریعے رقم لی، کسی کو پیسے دیے تھے، اس سے سود وصول کیا، یا دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں اس کو اولاً ہی دو طرح کا حکم ہوتا ہے، چاہے تو اس شخص کو واپس کر دے، چاہے تو اس رقم کو صدقہ کر دے. دونوں ہی طرح سے یہ کر سکتا ہے. اگر اس شخص کو ہی واپس کرنا چاہتا ہے، مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ نہیں ملتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو اجازت ہے کہ یہ شریف فقیر کو دے دے. اور اگر اس کو معلوم بھی ہے کہ فلاں شخص سے لیے تھے، تو اس صورت میں اس کو یہ اجازت ہے کہ چاہے اس شخص کو دے دے، چاہے یہ صدقہ کر دے. اولاً تو حرام مال جو دو طرح کے ہیں ان کا اولاً شرعی حکم یہ ہے. اب اس نے کیا کیا، وہ جو مال اس کے پاس حرام رکھا ہوا تھا وہ بھی، اور جو حلال کا پیسہ تھا وہ بھی، دونوں ملا کر اس نے کاروبار کیا. کاروبار کر کے اگر وہ لاکھ روپیہ تھا، دو لاکھ، چار لاکھ روپے ہو گئے. اب ان کا سوال ہے کہ اب اگر اسی اولین جو حکم تھا اس پر عمل کرنا چاہے، یعنی رقم مالک تک پہنچانا چاہے یا رقم کو صدقہ کرنا چاہے، تو کتنی رقم یہ صدقہ کرے گا یا مالک تک پہنچائے گا؟ تو اس میں شرعی حکم یہ ہے کہ جو نفع اس نے حاصل کر لیا ہے، اب وہ نفع تو اسی کا کہلائے گا.
اچھا,
نفع اسی کا کہلائے گا. بقیہ جو اصل رقم جس سے لی تھی، چوری کی تھی، رشوت لی تھی، یا قود فاسدہ کے ذریعے حاصل کی تھی، اتنی ہی رقم ان کو واپس لوٹا دے. اور بہتر یہی ہے، جیسے ایک شخص کے ذہن میں ایک بات بھی آئی کہ ٹھیک ہے، حلال کا پیسہ بھی تھا، حرام کا بھی تھا، دونوں سے ہی میں نے کمائی کی ہے، تو جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے دل کے اطمینان کے لیے صدقہ کرنا چاہے وہ کر دے، مگر جو شرعی حکم ہے وہ اسی رقم کے اوپر رہے گا. جو ابتدا میں اس کے پاس حرام کی رقم موجود تھی وہی واپس کرے گا یا وہی صدقہ کرے گا.
ٹھیک ہے جی. توبہ تو کرنی ہوگی بہر صورت،
ظاہر بہر صورت توبہ تو کرنی ہوگی. جس سے چھینا ہے، چوری کیا ہے، رشوت لی ہے، سود کا کاروبار کیا ہے، یا لین دین کے معاملے کے اندر، خرید و فروخت کے معاملے کے اندر عقود فاسدہ کی ہیں، ان سب سے توبہ تو کرنی ہی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شرعی حکم پر بھی عمل کرنا ہوگا.
ٹھیک ہے. یہ ایک اور کال چلائی.
میرا نام عامر علی ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ میرا پچھلے دنوں میں نا میری فیملی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس میں میری بیٹی کو چوٹیں لگی تھی، تو کافی تکلیف تھی، تو میں نے منت مانی تھی کہ اگر وہ ٹھیک ہوگی تو میں پورا قرآن پاک پڑھوں گا ایک دن میں. کچھ ایسا ہو نہیں رہا کہ میں قرآن پاک پڑھ پاؤں، تو اس کا کیا حل ہے، کیا طریقہ کار، کیا کرنا چاہیے مجھے؟
بڑی مشکل منت مان لی انہوں نے. منت ہے بھی کہ نہیں؟
اولاً منت تو یہ نہیں ہے، یعنی شرعی منت نہیں ہے، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے. انہوں نے منت مانی کہ اگر ایکسیڈنٹ میں جس کو چوٹیں لگی ہیں وہ اگر ٹھیک ہو جائے بچی، تو یہ ایک قرآن مجید ختم کریں گے، اور کریں گے بھی ایک دن میں. تو یہ شرعی منت نہیں ہے، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے. اگر ہاں، یہ تو اچھی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید ختم کریں، مگر ایک دن میں نہ کریں.
ٹھیک ہے.
کیونکہ ایک دن میں جب یہ پڑھیں گے تو یہ ٹھیک پڑھ بھی نہیں پائیں گے. یہ شرعی منت نہیں ہے. شرعی منت کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کی منت مانی جا رہی ہے اس کی جنس میں سے کسی چیز کا واجب ہونا ضروری ہے. جیسے ہم نماز کی منت مان لیتے ہیں، روزے کی منت مان لیتے ہیں، نماز فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، ان کی منت مان سکتے ہیں، تلاوت قرآن کی منت نہیں مانی جا سکتی. پھر یہاں انہوں نے جو ایک بات کی ہے کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ میں ایک دن میں قرآن مجید فرقان حمید کی مکمل کی تلاوت کروں گا. یہ دیکھا گیا ہے بعض لوگوں کو کہ بعض لوگ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا ہے. بالخصوص آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک میں بہت سارے افراد کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید، وہ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید فرقان حمید ہم ختم کر لیں، اور اس کوشش میں وہ صبح شام لگے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں. مگر اس کوشش میں اس بات کا دھیان نہیں رکھتے کہ قرآن مجید فرقان حمید ٹھیک سے پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں. بعض افراد تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ٹھیک سے پڑھنا آتا ہے
لیکن جلدی,
مگر جب وہ سپیڈ پکڑتے ہیں جلدی پڑھنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پورے رمضان میں 15 قرآن پاک پڑھ لوں, میں 10 پڑھ لوں اور پھر لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے 10 یا 15 قرآن پاک پڑھے تھے. اور بعضوں کو تو سرے سے پڑھنا ہی نہیں آتا, ان کا بھی یہ طرز عمل ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ میں زیادہ قرآن پاک ختم کروں. ایک حیرت انگیز بات میں آپ کو بتاتا ہوں, یعنی ایک ایسا شخص کہ جس کو قرآن مجید فرقان حمید ٹھیک طرح سے پڑھنا بھی نہیں آتا, اس نے رمضان مبارک میں 31 قرآن پاک ختم کیے.
31
قرآن پاک اس نے ختم کیے اور ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا.
اچھا,
یعنی سمجھایا بھی گیا کہ آپ جو ہے وہ اس بات کو دیکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پہلے اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں, ٹھیک پڑھنے کی کوشش کریں. یہ طرز عمل درست نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید ان پر لعنت کرتا ہے. یعنی جب اس کو ٹھیک نہیں پڑھا جائے گا, بہتر انداز سے نہیں پڑھا جائے گا, تو پھر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. تو دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ جس کو ٹھیک پڑھنا آتا ہے وہ بھی اپنی اسپیڈ اتنی رکھے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے قواعد و ضوابط کا خیال رکھا جائے, اور جس کو سرے سے پڑھنا ہی نہیں آتا, ٹھیک سے پڑھ ہی نہیں سکتا, تو اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایسا نہ کرے کہ وہ کہے کہ میں نے 30 دنوں میں 30 قرآن پاک ختم کرنے ہیں. وہ کسی کے پاس بیٹھ جائے اور قرآن مجید فرقان حمید کو ٹھیک طرح سے پڑھنے کی کوشش کرے. وہ اتنا ہی قرآن مجید فرقان حمید ٹھیک طرح سے پڑھ لے کہ جس کا نماز میں پڑھنا ضروری ہے, تو اس کے 30 یا 31 قرآن پاک ختم کرنے سے وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اس بات کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. عمومی طور پر ہوتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ لوگ عام طور پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے 10 قرآن پاک پڑھ لیے, میں نے 3 پڑھ لیے, میں نے 15 پڑھ لیے. تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا جو ہے اس کو اچھی طرح سے سیکھیں. جو قرآن مجید پڑھنے پر جو ثواب ملے گا وہ اسی صورت میں ملے گا جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ٹھیک طرح سے ہوگی. جو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملنے کا جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, ظاہر ہے یہ درست پڑھے گا تو جب ہی اس کو نیکیاں ملیں گی. درست نہ پڑھے گا تو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے, اور بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں کہ وہ قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 نیکیاں ملتی ہیں, 3 حرف پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو اس بات کا ہر مسلمان کو دھیان رکھنا چاہیے.
ٹھیک ہے, ویسے بھی نماز عاقل و بالغ شخص پر فرض ہے, اس میں تو قرآن پاک پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو قرآن پاک تو ہر مسلمان کو درست انداز میں سیکھنا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے فرائض واجبات کو بھی کم از کم پورا کر سکے, اور تلاوت قرآن پاک کی تو برکتیں ہی بہت زیادہ ہیں. اس کو سیکھنا چاہیے بغیر سیکھے. آپ کہتے ہو کہ ہم نے تو پڑھا ہوا ہے, ہم نے تو قرآن پاک مکمل کیا ہوا ہے, فلاں کے پاس گئے تھے, تو ضروری نہیں کہ آپ نے مکمل پڑھ لیا تو ٹھیک ہی پڑھا ہو. آپ کسی مستند قاری صاحب کو, یا پھر آپ جب اچھی تلاوت سنتے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس طرح وہ تلفظ کے ساتھ قرآن پاک کو ادا کر رہے ہیں, اس کے مخارج یعنی جو الفاظ کی ادائیگی کتنی صاف ستھری ہے اور جیسی ہونی چاہیے ویسی ہے. کیا میری بھی ایسی ہے کہ نہیں؟ بہتر یہ کہ کسی اچھے قاری صاحب کو اپنی تلاوت سنا دیں, قرآن پاک پڑھ کر سنائیں, وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں. اور اگر ایسا فیصلہ آئے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا, ہم غلط پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نماز بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہی, اور تلاوت کے جو فوائد اور جو اس پہ ثواب کا کہا گیا ہے بظاہر وہ بھی ملنے کی امید نہ ہو, تو ایسی صورت میں ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے, سیکھنا چاہیے. الحمدللہ مختلف انداز سے دعوت اسلامی قرآن پاک کو صحیح انداز میں پڑھنے کے الحمدللہ پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے. مدرسۃ المدینہ بالغان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی. اسلامی بھائیوں کے لیے عموماً مساجد میں عشاء کی نماز کے بعد, اور کئی جگہوں پر اس کے علاوہ بھی جو آسانی ہوتی ہے مدارس کا اہتمام ہوتا ہے, اور اسلامی بہنوں کے لیے گھروں کے اندر مختلف دنوں میں مختلف اوقات میں جہاں بھی علاقہ ہے اس کے حساب سے لوگوں کے جو آپس میں آسانی ہو مدرسوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. ان میں آپ جا سکتے ہیں, یہاں کوئی فیس نہیں لی جاتی, نہ صرف قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت سارے علوم بھی, بہت سارے جو ضروری باتیں ہیں دینی باتیں ہیں وہ بھی الحمدللہ سکھائی جاتی ہیں. بچوں کے لیے مدرسۃ المدینہ موجود ہیں, اور اسی طرح اگر آپ کے ہاں مدارس المدینہ بالغان مساجد میں یا گھروں میں اہتمام نہیں ہے اور آپ دنیا کے کسی اور کونے میں رہتے ہیں, تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن ये डबल 12 घंटे को मुबेश अल्हम्दुलिल्लाह इस पर कुरान पाक सिखाया जाता है। आप ऑनलाइन भी इस में दाखिला ले सकते हैं और कुरान पाक को सीख सकते हैं। और एक और भी बहुत ही आसान तरीका है, उसमें अगर आप कोशिश करें तो वो भी एक सीखने का अंदाज है कि दावत इस्लामी की मजलिस आईटी ने मदनी कायदा की एप्लीकेशन निकाली हुई है। बहुत ही प्यारी एप्लीकेशन है और आवाज के साथ वॉइस के साथ वो एप्लीकेशन है। आप जिस हर्फ पर क्लिक करेंगे उसकी अदायगी उस एप्लीकेशन के जरिए कारी साहब की रिकॉर्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद है। आप उसके जरिए भी कुरान पाक को सीख सकते हैं। तो मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं जहां आपको आसानी हो। अगर इनमें से कोई भी मुयस्सर ना हो तो फिर भी आपको सीखना, जिसको कुरान पाक नहीं पढ़ना आता वो जरूरी रहेगा, तो उसको चाहिए कि जैसे मुमकिन हो कुरान पाक को सही अंदाज में पढ़ना सीखे और उसकी तिलावत की कोशिश करे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। एक और कॉल मुफ्ती इरफान साहब के लिए सिलसिले में शामिल करते हैं। जी,
हिंद गुजरात जामनगर से सदी अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तार रियाज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में थे कि क्या उधार माल बेचने पर पैसे लेना दुरुस्त है?
उधार माल पर पैसे लेना, अगर इनकी मुराद ये है कि एक चीज के जो नकद में बेची जाती है वो फर्ज कर ले 10 रुपए की है, अब अगर इसे उधार पर फरोख्त करते हैं तो वही चीज 12 रुपए की 15 रुपए की देते हैं, अगर ये मुराद है जिसको हम कहते हैं कि इंस्टॉलमेंट पर कारोबार करना, एक चीज की नकद कीमत कुछ और है और उधार में कीमत कुछ और है। अगर इसको यूं किया जाए कि दुकानदार के पास ये जब ग्राहक आए कस्टमर आए और दुकानदार इसको दोनों रेट बयान कर दे कि अगर नकद लोगों तो ये 10 रुपए की है, अगर इसको उधार में लेंगे तो 12 या 15 रुपए की है, और कस्टमर ये कहे कि मैंने आपसे उधार में 15 रुपए के अंदर ये चीज खरीदी, अगर तो ये सूरत हाल है तो फिर तो जायज है, बशर्ते कि इसके अंदर कोई नाजायज शर्त ना मौजूद हो। नाजायज शर्त से मुराद मेरी ये है कि बार दफा यूं होता है कि इस तरह के कारोबार के अंदर ये शर्त लगा दी जाती है कि अगर आपने कोई भी किस्त लेट कर दी, फर्ज कर ले 10 माह मुद्दत ठहरी थी तो आपने इसमें कोई भी किस्त लेट कर दी, 10 माह के अंदर इंस्टॉलमेंट देनी थी तो आपको जुर्माना लग जाएगा, अगर ये शर्त है तो तब नाजायज है। अगर एग्रीमेंट के अंदर ये चीजें दाखिल होगी तो ये एग्रीमेंट नाजायज होगा, और अगर ये चीजें मौजूद नहीं होगी, सराहत कर दी जाए, वाजे कर दिया जाए और एक जवाबी सूरत के तहत ये कारोबार किया जाए तो शरई तौर पर ये जायज है।
ठीक है जी, एक कॉल चला दीजिए मुफ्ती माजिद साहब के लिए।
तारिक रजा तारीफ, मेरा मुफ्ती साहब के बारे में सवाल ये है कि एक शख्स है जिसके बारे में मालूम मिलती है या पता है कि वो सूद लेता है और सूद देता है, सूद का काम करता है, उसके घर से खाना पीना या उससे उधार में पैसे लेना कैसा, इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकअल्लाह खैरा,
आमीन। बहुत सारे लोगों को पता होता है उनका काम, लोग खुद भी ले दे रहे होते, पता होता है कि इसका मामूला ऐसे ही, क्या कहेंगे ऐसे?
देखिये, अव्वलन तो जो हुक्म शरी है अखलाकी एतबार से वो तो यही है कि ऐसे शख्स को समझाया भी जाए,
ठीक है,
और ऐसा शख्स चाहे कितना ही करीबी क्यों ना हो, वो दावत करे, वो बुलाए, वो खाने की दावत करे, किसी भी तरह की दावत करे, तो अखलाकी तौर पर तो यही है कि उसको समझाया जाए और उसको मना किया जाए कि चूंकि आप ये कारोबार करते हैं, सूदी मामलात आपके हैं, सूदी लेन देन करते हैं, लोगों को पैसे देते हैं, पैसे लेकर लोगों से जायद रकम लेते हैं, इस वजह से हम आपके यहाँ नहीं आएंगे। अवलन तो यही होना चाहिए और मुसलमान का फर्ज भी बनता है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे कोई आपका दूसरा रिश्ता है, वो आपको दावत देता है तो आप उसको इस तरह से मना करें, होना भी यही चाहिए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, अगर चले गए और उसके यहाँ से कुछ खा पी लिया तो क्या ये जायज होगा या नाजायज होगा, तो इस पे उलमा ने ये फरमाया है कि ऐसी सूरत के अंदर हराम माल किसी के पास अगर मौजूद हो तो ऐसी सूरत में उलमा ने फरमाया है कि जो चीज वो उससे खरीदता है उसके हराम होने की एक खास सूरत उलमा ने बयान की है। वो खास सूरत ये है कि ये हराम के पैसे निकालकर दुकानदार से कहे कि इसके बदले में मुझे फलां चीज दे दें,
ठीक है,
और वो चीज दे दे और ये वही हराम की रकम उसको दे दे, तो ऐसी सूरत में उलमा ने फरमाया कि जो चीज इसने खरीदी है वो चीज भी हराम ही होगी, मगर हमारे यहाँ उमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए अखलाकी तौर पर तो यही बनता है, चाहे आपका कोई दोस्त है, आपका कोई करीबी रिश्तेदार है, आपका दूर का रिश्तेदार है, वो आपको दावत देता है, आपको मालूम है कि इसका कारोबार दुरुस्त नहीं है, چاہے یہ سودی معاملات ہوں یا چاہے دیگر اس کا کوئی کاروبار ایسا ہو کہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، معروف ہے، معلوم ہے، ناجائز کاروبار کرتا ہے، تو ایسے کو اولاً تو یوں ہی کرنا چاہیے کہ اس کی دعوت وغیرہ قبول نہ کی جائے تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں غلط کام کر رہا ہوں۔ باقی اگر اس کے گھر پر گئے کچھ کھا پی لیا تو اس کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ بقیہ رہی دوسری بات قرض لینے والی، تو قرض لینے میں بھی یہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر قرض لینا تو نہیں چاہیے، اگر ضرورت پڑی کوئی اور دینے والا نہیں ہے وہی دینے والا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے اگر قرض طلب کیا، اس نے اگر سود کی رقم، یعنی مثال کے طور پر کسی کو اس نے قرض دیا ہوا تھا، اس سے اس نے سود کی رقم اس کو دے کر گیا اور وہی سود کی خالص رقم اس نے اس کو دی، وہی نوٹ اس کو دیے، تو یہ لینے کی اس کو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ ویسے اس سے طلب کرتا ہے اور اس نے اس کو نکال کے دے دیے، یہ بینک میں رکھے ہوئے، معلوم نہیں ہے جو نوٹ وہ اس کو دے رہا ہے وہ سود میں حاصل کیے ہوئے نوٹ ہیں یا نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں قرض لینے کی اجازت ہوگی۔
ٹھیک ہے، ایک سوال بھی پوچھ رہے ہیں پیسوں سے متعلق ہے، سوال یہ ہے کہ کسی کا ادھار چکانا ہو یا کچھ اور ضروری چیز لینی دینی ہو تو ادھار تو لیا جاتا ہے، کیا کاروبار کرنے کے لیے بھی قرض لیا جا سکتا ہے، ادھار لیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے کاروبار کرنے کے لیے بھی قرض لینے کی شرعی طور پر اجازت تو ہے۔ سوال کرنا تو وہ ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ کسی نے کسی سے سوال کیا کہ بھائی مجھے 50,000 روپے کی ضرورت ہے مجھے دے دو، اور مطلب یہ ہے کہ وہ واپس نہیں کیے جائیں گے۔ قرض لینے کی تو شرعی طور پر اجازت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاروبار، جو کاروبار کو شخص کر رہا ہوتا ہے وہ کاروبار 10,00,000 روپے سے یہ کاروبار کرے گا تو اس کا گزر اوقات ہوگا، یعنی اتنی انویسٹ ہوگی تو گزر اوقات ہوگا، انویسٹ اس سے کم ہو جائے گی تو گزر اوقات بھی نہیں ہو سکے گا، کاروبار کے اخراجات بھی نہیں نکل سکیں گے، تو ایسی صورت میں لوگ پھر قرض وغیرہ کا سیٹ اپ کر کے تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا کر لیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر 10,00,000 سے کاروبار کریں گے تو ہی ان کا کام چلے گا، تو ایسی صورت میں قرض لینے کی تو اجازت ہے کہ یہ قرض لے لیں اور پھر قرض اپنا واپس کر دیں۔ مگر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رقم موجود ہوتی ہے، کاروبار ٹھیک چل رہا ہوتا ہے اور گزر اوقات بھی بالکل ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہوتی ہے، ایسے ہی کاروبار کو بڑھوتری دینے کے لیے، کاروبار کو بڑھانے کے لیے اب قرض وغیرہ لیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرض لے تو پھر بھی سکتے ہیں مگر اب ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ خام خام میں مقروض ہونا، یہ درست بات نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ پھر ساتھ یہ بھی سوال ہے کہ سورہ ملک اور سورہ واقعہ پڑھنے کا کون سا وقت بہترین ہے؟
دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا جو بہترین وقت جو بیان کیا گیا ہے وہ صبح کا وقت ہے، کہ صبح کے وقت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، اور عمومی طور پر دیکھا بھی یہی گیا ہے کہ پورے دن کے اندر جو انسان کو عمومی طور پر جو بہتر وقت مل جاتا ہے، پھر صبح جب اپنے کام پہ نکل جاتا ہے تو پھر اس کو وقت نہیں مل پاتا، پھر اس کو وقت نہیں مل پاتا، سارا دن کام میں رہتا ہے، پھر واپس آتا ہے اس کو وقت نہیں مل پاتا، تو سب سے بہترین وقت جو ہے وہی ہے کہ صبح کی نماز پڑھے اور صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جتنی تلاوت کر سکتا ہے معمول بنا لے، بے شک کم کی کم معمول بنا لے مگر روزانہ تلاوت کرے۔
ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائے گا۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عورت عمرہ کرنا چاہتی ہو، یہاں سے اس کے ساتھ جانے کے لیے محرم نہ ہو جبکہ محرم وہاں موجود ہو، کیا وہ سفر کر سکتی ہے؟ اس متعلق میری شرعی رہنمائی فرما دے۔
شوہر پہلے سے وہاں کام کر رہا موجود ہے، عورت چلی جائے؟
دیکھیے عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ عورت 3 دن کی راہ بغیر شوہر یا محرم کے اگر وہ عورت جاتی ہے تو شرعی طور پر اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، اگر یہ ایسا کرے گی تو یہ گناہگار ہوگی۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ عمرہ کرنے کے لیے عورتوں کے محرم ان کے ساتھ موجود نہیں ہوتے، عمرہ کرنے کا ایک شوق بھی ہوتا ہے، تو وہ شوق میں جو ہے وہ یوں چلی جاتی ہیں، تو اگر ایسے جائے گی تو گناہگار ہوگی۔ یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہونا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو اب جب یہاں سے چلتے ہوئے یہاں سے جا رہے ہیں تو اس طرح کے معاملات کر کے نہیں جانا چاہیے، اور ظاہر عمرہ کو فرض واجب تو ہے نہیں، تو اگر یہاں سے جانے کے لیے ساتھ محرم موجود نہیں، اگرچہ وہاں محرم موجود ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی عورت اکیلے جانا چاہتی ہے کاروان والوں کے پاس جاتی ہے تو کاروان والے کسی نہ کسی کو اس کا بھائی یا ماموں یا کچھ بھی بنا دیتے ہیں کاغذات کے اندر اور یوں ان کو یہاں سے بھیج دیتے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی جھوٹ ہے، دھوکہ دہی ہے، اور اس کا گناہ تو اس کے سر پر پھر بھی رہے گا ہی، کہ فقط کہہ دینے سے، فقط نام لکھ دینے سے وہ شخص اس کا محرم نہیں بن جائے گا، اس کا جو سفر ہوگا وہ تو غیر محرم کے بغیر ہی ہوگا، محرم کے بغیر سفر کرے گی تو گناہگار ہوگی۔
ٹھیک ہے، عرفان صاحب کے لیے کال لیجیے۔
قربانی کا جو جنوار جب اس کو قربانی کے لیے جاتا ہے، یہ اس کے لیے دو سال کا جو ٹائم ہے، یہ قبری سال ہے یا چھتیس سال ہوگا؟
جی یہاں پر ثاقب بھائی دو چیزیں میں عرض کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ قربانی کا جو بکرا ہے اس کے لیے دو سال کا ٹائم طے ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی کے بکرے کے لیے کم از کم بکرا ہو یا بکری اس کے لیے ایک سال کا ٹائم طے ہے، اس سے کم نہ ہو۔ ہاں اس سے زائد ہو، دو سال کا ہے، ڈیڑھ سال کا ہے، سوا سال کا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور جو قربانی کی گائے ہے اس کے لیے دو سال کا وقت طے ہے، بھینس ہے یا گائے ہے، اور دو سال سے کم نہیں ہو سکتا، دو سال سے زائد ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو اونٹ ہے اس کے لیے پانچ سال کا وقت طے ہے، پانچ سال سے کم نہیں، پانچ سال سے زائد ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو سال بیان کیے جاتے ہیں، اس سے مراد جو ان کا دوسرا سوال ہے وہ یہ ہے، اس کا جواب کہ جو سال بیان کیے جاتے ہیں اس سے مراد قمری سال ہوتے ہیں، اسلامک سال، محرم، صفر، ربیع الاول۔ یہ اگر بارہ ماہ کا ہو چکا ہے اس اعتبار سے تو اس کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائی مفتی صاحب کے لیے۔
مفتی صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ جمعے والے دن جو ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اگر وہ بندہ مقیم ہے یا مسافر ہے، کیا وہ جماعت قائم کر سکتے ہیں؟ دوسرا یہ عرض کرتا تھا کہ کیا جمعے والے دن جو ہے نماز جمعہ سے پہلے، مثال وقت ڈیڑھ بجے جمعہ ہوتا ہے یا ایک بجے ہوتا ہے، اس سے پہلے پڑھ سکتا ہے اگر ڈیوٹی وغیرہ پہ جانا ہو؟
جمعے کے دن ظہر کی نماز کا پوچھ رہے ہیں، اور جماعت
دیکھیں، اول تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جمعۃ المبارک کے دن جمعہ ہی فرض ہے۔ ہاں اگر یہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مریض ہے یا مسافر ہے یا کوئی ایسا کہ جس کے اوپر کوئی شرعی عذر کی بنا پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، تو اب اگر یہ شخص گاؤں کے اندر ہے جہاں پر جمعہ فرض نہیں ہوتا، تو وہاں پر تو اذان اور اقامت کے ساتھ یہ جماعت قائم کر سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے۔
ٹھیک ہے۔
اور ایسے لوگ جن کے اوپر جمعۃ المبارک کے دن جمعہ ہی فرض ہے، یعنی شہر میں رہتے ہیں، تو اب اس صورت کے اندر انہیں جمعۃ المبارک کے دن جمعہ کی ہی نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر یہ شرعی عذر والے ہیں، جیسے مسافر، مریض یا کوئی اور شرعی عذر رکھنے والا شخص کے جس کے اوپر جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی شہر میں رہتے ہوئے یہ نماز جمعہ سے پہلے ہو یا نماز جمعہ کے بعد ہو، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔
ٹھیک
ہے۔ اور بلکہ اس صورت کے اندر تو فقہ اسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ شہر کے اندر وہ مساجد کے جن کے اندر جمعے کی نماز ادا نہیں کی جاتی، ان کو جمعۃ المبارک کے دن بند رکھا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر لوگ آ کر نماز ظہر کی جماعت قائم کرنا شروع کر دیں، تو یہاں پر اس کی بھی ممانعت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ ڈیوٹی پر جانا ہے اور نماز جمعہ بھی قائم نہیں ہوئی اور ہم اس سے پہلے ہی ظہر کی نماز پڑھ کر چلے جائیں، تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے دن جمعے کی نماز فرض ہے، تو وہ نماز ہی ادا کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظہر کی نماز پہلے پڑھ لیں، تو ان کو جمعے کی نماز ہی پڑھنی پڑے گی۔ ہاں یہ دیکھنے کے جہاں پر ڈیوٹی پر یہ جا رہے ہیں، وہاں جا کر اگر نماز جمعۃ المبارک ان کو مل جاتی ہے تو وہاں پر جا کر یہ نماز جمعۃ المبارک پڑھیں۔
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔
پیارے مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے، کیا اسلامی بہنیں نماز میں لوہے کی چوڑی یا پلاسٹک کی چوڑی یا کوئی کنگن دھاتو کا پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں، نماز ہو جائے گی، یا سونے کا یا کانچ کی چوڑی پہن کر ہی نماز ہوگی؟ اس پر کچھ تفصیل کلام فرما دے، جزاک اللہ خیرا۔
آمین جی حضور، تفصیلی کلام۔
چوڑی چاہے سونے چاندی کی ہو یا کانچ کی ہو یا کسی بھی دھات کی چوڑی ہو، وہ عورت کو پہننے کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ جو آرٹیفیشل زیور ہے یا نقلی زیور ہے، جیسے پیتل کا ہے، اسی طرح لوہے کا ہے یا دیگر چیزیں ہیں، تو یہ زیور عورت کو پہننے کی شرعی طور پر اجازت ہے۔ جب اس کو شرعی طور پر یہ زیور پہننے کی اجازت ہے تو یہ پہن کر نماز کی ادائیگی کرے گی، تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، ہر طرح کا زیور پہن سکتی۔ ٹھیک ہے جی، کال چلائیے۔
نماز پڑھتے ہوئے ایک سجدہ درست نہیں ہوا، جیسے نماز پڑھ رہے تھے سجدہ کیا، اب سجدے کی حالت میں جیسے کچھ حالیہ کا دانا ماتھے پر آ گیا تو سجدہ درست نہیں ہو پاتا، تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں؟
جھالیہ گری پڑی ہے، کوئی کنکر پڑا ہے، وہ اب ماتھے اور زمین کے درمیان میں آ گیا، دباتا بھی ہے ماتھے کو، تو کیا کہیں گے، ہو گیا سجدہ؟
دیکھیے، ایسی صورت میں حکم شرعی یہی ہے کہ جب سامنے کوئی چیز موجود ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے ہٹا لے اور ہٹا کر سجدہ کر لے۔
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال مفتی عرفان صاحب کے لیے۔
میں نام راشد ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جو لڑکیاں آئی برو بناتی ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں؟
جی، لڑکیوں کا آئی برو بنانا کیسا؟
دیکھیں، آئی برو بنانا اگر تو خوبصورتی اور فیشن کے لیے ہے، ہمیں نوچنے ہیں یا نچوانے ہیں کسی سے، خود تراشنے ہیں یا کوئی اور تراشے گا، اور یہ سارے کام خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے ہیں، فیشن کے لیے ہیں، تب تو یہ ناجائز ہیں۔ اور ایسی عورتوں کی جو مذمت ہے وہ احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں پر لعنت بھیجتا ہے کہ جو گودنے والی ہیں، گدوانے والی ہیں، اور بالوں کو نوچنے والی ہیں یا نچوانے والی ہیں، اور خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے اپنے دانتوں کو کشادہ کرنے والی ہیں اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے والی ہیں، ایسی عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر بویں بہت زیادہ گھنی ہو جائیں، بال بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جیسے بعض لوگوں کے ہوتے ہیں کہ بال آتے ہی بہت زیادہ ہیں، یا بال اس طرح کے ہو گئے کہ وہ سائڈوں پہ نکل جاتے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے، اتنی کثرت سے ہو جاتے ہیں، تو ان کو تراش کر، ان کو کاٹ کر برابر کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہے، اس صورت میں کہ جب یہ زیادہ ہو جائیں، گھنے ہو جائیں اور دیکھنے میں بہت برے لگیں۔
ٹھیک ہے، ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی،
میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر لیے تو یاد آ جائے بھی سلام چار پڑھنے اگر کھڑے ہو کے پڑھنا نماز ہو جائے گی؟
جی، یاد آ گیا عصر کی نماز کا۔
جی، جیسے مثال کے طور پر چار رکعت کی انہوں نے نیت کی، عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور دو رکعت پر انہوں نے نماز مکمل کر لی، سلام پھیر لیا، اب اگر انہوں نے کوئی کام خلاف نماز نہیں کیا تھا، اب ان کو فوراً یاد آ گیا، تو ابھی بھی ان کو اجازت ہے، اگرچہ یہ دونوں طرف سلام پھیر چکے ہیں، ابھی بھی ان کو اجازت ہے کہ یہ کھڑے ہو جائیں اور تیسری اور چوتھی رکعت کی ادائیگی کریں اور آخر میں سجدہ سہو کریں، جو ان کی نماز مکمل ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
جانے مسائل دو علماء